القدس هي المهر
بيت المقدس في قسم أوكرانيا سابوني قدم
بيت المقدس في قسم أوكرانيا سابوني قدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ اللولا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلوات پڑھ دیں. یہاں آج کے منتظمین اس کانفرنس کے اعجاز صاحب اور دیگر معزز علماء کرام جنہوں نے اس طالب علم کو یہاں پر یہ موقع دیا ہے کہ جید علماء کرام کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں کوئی بات چیت پیش کر سکوں. میں ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کی گفتگو جو آپ سن چکے ہیں علماء کرام سے وہ انہی کا ایک شیوا ہے, انہی کا ایک وہ علم ہے. میں اس قابل نہیں ہوں, نہ اتنا میرا علم ہے. میں ایک طالب علمانہ نگاہ سے ہی بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل نوجوانوں کو خاص طور پر جو کنفیوژن یا کچھ سوالات کا یا کچھ اور اس طرح کی کنفیوژن کا جو معاملہ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سوالات کا جواب جو ہے وہ دینے کی کوشش کروں, تاکہ جو یہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا یا نفسیاتی جنگ جیسا کہ جناب مرتضیٰ زیدی فرما رہے تھے, تو اس جنگ میں ہم اپنا کوئی رول پلے کر سکیں. جو کچھ طوفان اقصیٰ میں ہو رہا ہے وہ اس سرزمین پہ ہو رہا ہے. ایک طوفان اقصیٰ ہے جو آپ نے اور ہم نے اٹھانا ہے, اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو یہ طوفان اقصیٰ ہم نے یہ اٹھا کر رکھنا ہے. ادھر جو طوفان اقصیٰ ہے جو غاصب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو اٹھایا ہے, اس پر ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آگے چلوں, ایک نقطہ جو مولانا نقی ہاشمی صاحب کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا اور جناب مولانا کی گفتگو سے وہ بیان کر کے پھر میں آپ کے لیے جو معلومات لکھ کر لایا ہوں وہ میں جلدی سے کوشش کروں گا کہ بیان کر دوں. دیکھیے, ایک زمانہ تھا جب برطانیہ نے, فرانس نے اور امریکہ نے بڑی ملی بھگت کر کے 1948 میں بالآخر غاصب صہیونی حکومت کو سرزمین فلسطین پر قائم کر دیا. جنگ ہوئی 1948 میں بھی, 11 دن تک یہ لڑائی رہی اور 12 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اپنے گھروں سے محروم کر دیے گئے, جبری طور پر جلا وطن کر دیے گئے, گھروں سے نکال دیا گیا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا, گھروں پر قبضہ کر لیا گیا. اور یہ کس نے کیا؟ جو باہر سے لا کر یہاں پر آباد کیے جا رہے تھے صہیونی آبادکار سیٹلرز, ان کو یہاں بٹھا دیا گیا. اور یہ سارے جو فلسطینی تھے یہ کہاں چلے گئے؟ کوئی لبنان چلا گیا, کوئی مصر چلا گیا, کوئی شام چلا گیا, کوئی جارڈن چلا گیا. یہ در بدر ہو گئے, اپنے ہی وطن سے یہ محروم ہو گئے. یہ 1948 تھا. اور یہاں ایک واقعہ میں بتاتا ہوا چلا جاؤں آگے کہ جو فلسطینی ماؤں نے مجھے سنایا ہے خود, جو صابرہ و شاتیلہ کے کیمپوں کا آپ نے نام سنا ہوگا, یا جو شام کے اندر جو ریفیوجی کیمپس ہیں یا اور جگہوں پر ہیں, کئی جگہوں پر ان فلسطینی ماؤں سے ملاقات ہوئی جن کی عمریں 95 سال ہیں, 90 سال ہیں, 92 سال ہیں اس وقت. ان کے پاس اپنے گھروں کی چابیاں ہیں, وہ ان چابیوں کو لے کر بیٹھی ہیں. آج وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھر جانا ہے. ہماری 3 نسلیں بڑی ہو گئی ہیں, پوتے ہیں, پر پوتے ہیں, آگے اولادیں, 3 نسلیں آ گئی ہیں آگے, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھر جانا ہے. اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر جانا ہے, اپنے گھر کو نہیں بھولے ہیں. یہ ایک بات ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہمیں 1948 میں نکالا جا رہا تھا تو ہم جو ہمارے گھروں میں مویشی تھے, چرند پرند ہم نے پال رکھے تھے, ہم 1 ہفتے کا دانہ ایڈوانس ڈال کر نکلے تھے اور اس امید کے ساتھ وہاں سے نکلے تھے کہ 1 ہفتے میں ہمارے عرب مسلمان بھائی جو خطے کے پڑوسی ہیں, ظاہر ہے کہ پڑوسیوں کا حق زیادہ ہوتا ہے, جب ہم کسی تکلیف میں آتے ہیں ہمارا پڑوسی ہمارے لیے آتا ہے, یا ہمارا پڑوسی, ایک صلوات پڑھیے گا ذرا, تو ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں, یہ اسلام نے بھی ہمیں سکھایا ہے. تو یہ عرب ہمسایوں کا حق تھا کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے قیام کرتے, لڑتے, قربانی دیتے, جنگ کرتے. تو وہ مائیں کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے ان عرب بھائیوں سے یہ امید تھی کہ 1 ہفتے کے اندر, یعنی 7 دن میں ہمیں کیا کریں گے, ہمیں اپنے گھروں میں واپس لے آئیں گے. لیکن وہ جنگ 11 دن چلی, उस 11 दिन की जंग में नतीजा क्या निकला, इसराइल ने उनको भगा दिया। आगे चलिए, 1967 में एक और जंग हुई, सारे अरबों ने मिलकर कोशिश की, अभी तकरीरों में भी इशारा हुआ है, लेकिन मैं कोई और नुक्ता बयान करना चाहता हूँ, वो बातें जो हो चुकी हैं वो रिपीट नहीं करनी। उस जंग में भी क्या होता है कि अरब भाई हमारे अपने ही इलाकों को खो बैठते हैं और पहला दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ गासिब सहूनी हुकूमत के शिकंजे में चला जाता है। ये पहला दारुल हुकूमत था इस्लाम का जो सहूनी हुकूमत ले लेती है, कौन सा, यरूशलम, अल-कुद्स, बैतुल मक़दस, मस्जिद अल-अक्सा, ये चला गया 1967 में। 1969 में सहूनी एक साजिश करते हैं, मस्जिद अक्सा को नजर आतिश कर देते हैं, फिर एक नई डिबेट है कि ओआईसी बन जाती है, फिर उसके इजलास शुरू होते हैं, हम अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, आगे आइए। फिर अरबों ने कोशिश की कि भाई फिर छुड़वाना है, ये तो अल-कुद्स पे कब्जा हो गया है, हम तो फलस्तीन को वहाँ उस वक्त के वो वाले मकबूदा इलाके छुड़वाना चाहते थे, अब तो ये आगे बढ़कर इसने अल-कुद्स शरीफ पे कब्जा किया है। फिर 73 में ये कोशिश हुई, फिर ये अरब हुकूमतें खड़ी हो गई, फिर इन्होंने जंग लड़ी, इसके नतीजे में क्या हुआ, अब वो अल-कुद्स से भी आगे निकल गया, उसने वो मिस्र से सहराए सीना छीन लिया, गरब उर्दन छीन लिया, जोलान की पहाड़ियाँ छीन लीं, शिबा फार्म्स छीन लिए लबनान के, वो आगे बढ़ गया, उसकी हिम्मत और बढ़ गई, ये और कमज़ोर हो गए। जो ये फ़लस्तीनी थे जो एक हफ्ते की उम्मीद लगाकर बैठे थे कि एक हफ्ते के चारा डालकर निकले थे, वो ये देख रहे हैं सालों से कि ये क्या हो रहा है, उनकी उम्मीदों का क्या हो रहा है, उनकी उम्मीदें भी डाउनफॉल हो रही हैं। अब आइए 5 साल बाद 1978 में, 1978 में एक तरफ गासिब इसराइली फौजें लबनान पर चढ़ दौड़ती हैं, लबनान पर हमला कर देती हैं, दूसरी तरफ वो मिस्र जिसकी ताकतवर फौज है उस ज़माने में, वो मिस्र जिसने दो जंगें लड़ी हैं फ़लस्तीन के लिए, वो कैंप डेविड में जाकर अमेरिका के सामने वो सरेंडर हो जाता है। वो कहता है कि भाई इसराइल के साथ बातचीत करो, दोस्ती करो, इसराइल के साथ मामला तय कर लो, मामला ख़त्म। वो कैंप डेविड में जाकर 78 में क्या करता है, वो चला जाता है। ये आपका दूसरा भी मुसलमान मुल्क आपके हाथ से यहाँ से चला जाता है। तीसरा, लुबनान में उतर चुकी हैं 78 में फ़ौजें, 4 साल के अरसे में 1982 तक इसराइली फ़ौजें लबनान के दिल बैरूत में कब्ज़ा कर लेती हैं दारुल हुकूमत पर, यानी ये दूसरा मुकावमत का या मुज़ाहमत का वो मरकज़ अल-कुद्स शरीफ के बाद, तीसरा ये भी आपके हाथ से चला जाता है। अगला क्या होता है, अगला शाम भी जाना था, आगे इराक भी जाना था, और भी जाना था, ये फिर एक और बहस है, इसको फिर कभी। लेकिन 78 के बाद जो मैं इस ये जो नुक्ता मैंने उनकी बातों से निकाला जो मैं चाहता हूँ नौजवानों को बताऊँ, 78 के बाद क्या होता है, अब यहाँ फ़लस्तीनियों की उम्मीदें कहाँ चली गई, जो एक हफ्ते की उम्मीद लेकर बैठे थे, उन्होंने देखा कि 48 से 78 30 साल हो गए भाई, 30 साल में क्या हो रहा है कि हमें छुड़ाने के बजाय इनके अपने इलाके भी जाते जा रहे हैं, ये तो और कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, हमारा क्या बनेगा। ऐसे मरले में 79 में ईरान के अंदर इस्लामी इनकलाब रोशन हो जाता है, हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में इनकलाब इस्लामी कामयाब हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ से एक नया टर्निंग पॉइंट है, जो लेफ्टिस्ट हैं उनका मानना यह है, जो लेफ्ट के जो मानने वाले हैं जिनकी आइडियोलॉजी वो लेफ्टिस्ट हैं, जो सुर्खे कहलाते हैं, कम्युनिस्ट कहलाते हैं, सोशलिस्ट कहलाते हैं, जो भी आप कहें, उनकी आइडियोलॉजी थी या है, वो कहते हैं कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद या कोल्ड वॉर के होने की वजह से मुज़ाहमती क़ुव्वतें कमज़ोर हो गईं, लेकिन हम ये कहते हैं वही दीन की बात जो आगा मुर्तज़ा जी फरमा कर गए कि दीन की जो क़ुव्वत है वो क्या है। इमाम खुमैनी के जो इनकलाब कामयाबी होती है, अब उधर क्या होता है कि आप देखिए पहला स्टेट गेस्ट, सरकारी मेहमान सरजमीन ईरान पर कौन उतरता है, यासिर अरफात, यासिर अरफात साहब तशरीफ़ लाते हैं, वो इस इनकलाब को जलजाल से तशबी देते हैं, उनके अल्फाज हैं, वो कहते हैं मैं ये जलजला देख रहा हूँ और इससे जो फैलने वाले असरात हैं वो सरजमीन फ़लस्तीन तक जाने वाले हैं। फिर इमाम खुमैनी से नीचे ऐसे ज़मीन पर बैठे हुए गुफ्तगू करते हुए वो कहते हैं, वो इमाम खुमैनी से कहते हैं कि इस इनकलाब ने हमारी टूटी हुई उम्मीदों को ज़िंदा कर दिया है, हमारे अंदर नई रूह फोंक दी है, हम जो सरहदों पे लड़ते थे, हम अपने अरब भाइयों को देखते थे, हम जो इनको देखते थे, ये तो 30 साल में ख़त्म हो गए, इन्होंने मुआहदे शुरू कर दिए, इन्होंने सरेंडर होना शुरू कर दिया, लेकिन इस इनकलाब से अब हमें लगता है कि हमारा कोई वली वारिस दुनिया में आ गया है जो हमें आगे लेकर चलेगा। ये यासिर अरफात साहब के अल्फाज हैं। उसके बाद फिर और बहुत सारे वाक़यात हैं, आप छोड़ें, तो ये वो खुलासा है। ईरान में आप देखें इसराइली एम्बेसी को फ़लस्तीनी एम्बेसी बना दिया जाता है, جمعت الوداع یوم القدس، یہ ساری باتیں آپ نے سن رکھی ہیں، آپ کو پتا ہے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس ریزسٹنس کا جو آپ 7 اکتوبر کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ مزاحمت کی جڑ ہے، یہ وہ مزاحمت کا مرکز ہے کہ جس نے 7 اکتوبر تک یہاں تک پہنچایا ہے، اور پھر یہاں تک پہنچانے میں جس طرح حضرت امام خمینی کی ایک بابصیرت کے آج، میں نے خود جہاد اسلامی کے ایک بڑے رہنما سے، بانی رہنما سے، شیخ حسین حسن البرکہ، ان سے سنا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں، ان سے گفتگو ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت امام خمینی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو انقلاب ہے یہ عاشورہ سے لیا ہے، مثلا امام حسین سے لیا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینی جہاد اسلامی کے لوگ جو فلسطینی ہیں جو جہاد کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی یہ برکات ہیں یہ حضرت امام خمینی کی برکت ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو یہ ایک وہ پوائنٹ تھا جس نے آج 7 اکتوبر کا دن ہمیں دکھایا ہے۔ اور یہ یقین کیجئے میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، طالب علموں، بزرگوں سے تو میرا مخاطب نہیں ہے، آپ تو میرے بڑے ہیں، آپ نے تو ہماری رہنمائی کرنی ہے، یہ وہ سعادت کے دن ہیں، یہ یوم اللہ جن کو کہا گیا ہے، یہ واقعاً یہ خدا کی نشانیوں کے دن ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے ہیں، اور یہ ہم سے تقاضا بھی کرتے ہیں، یہ ہم سے واقعاً یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اگر یہ سعادت ہمیں ملی ہے۔ مثلاً سید حسن نصر اللہ نے ایک تقریر میں فرمایا کہ یہی نسل کیا کرے گی، آزادی فلسطین کو دیکھے گی۔ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، میرے دادا بھی کہتے تھے بھائی فلسطین آزاد ہوگا، آنے والی وہ نسلیں دیکھیں گی، میرے والد بھی کہتے تھے، آپ کے بھی کہتے ہوں گے، آپ کے دادا بھی کبھی کہتے ہوں گے، لیکن آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اس بھرپور امید کے ساتھ کہ باذن اللہ ہم یہ کام دیکھیں گے، یہ سید حسن نے کہا ہے۔ تو اگر یہ کہا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ سعادتیں ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم ان سعادتوں سے کچھ فیض بھی حاصل کریں، کچھ فیض کو آگے بھی بڑھائیں، اور اس کے لیے جو بھی رول پلے ہو سکے اس کو پلے کریں، اپنا کردار ادا کریں، تقریریں کر کے، تقریریں سن کے، جلسے کر کے، جلسوں میں شرکت کر کے، جھنڈے اٹھا کے، نعرے لگا کے، پھر گھر جا کے پھر اپنی زندگی میں نہ مصروف ہو جائیں بلکہ آگے کا سوچیں۔ وہ سارے کام بہت اہم ہیں، میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا، ریلیاں بہت اہم ہیں، جہاں سے کال آئے آپ جائیں، فلسطین کے لیے کہیں سے کوئی آواز ہے، یہ میں ایک طالب علم ہونے کے ایسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باعث شفا ہے، فلسطین کاز، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا شفاعت کا باعث ہے، یہ انبیاء کا کام ہے جو خدا ہم سے لینا چاہتا ہے، جو ہمیں اس نے یہ توفیق دی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک طالب علمانہ نگاہ ہے، باقی علماء کرام بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ سمجھائیں گے بھی۔ یہاں پر جو بات ہے، بہت ساری باتیں جو میرے پاس یہاں لکھی تھیں آغا مرتضی زیدی صاحب نے اس میں سے بیان فرمائی ہے، میں صرف آپ کو ایک دو چھوٹی باتیں اور بتا دیتا ہوں کہ ایک سوال ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ حملہ کیوں کیا، تو اس کا جواب بہت آسان ہے، اگر یہ نہ کرتے تو کیا ہوتا، کیا کوئی گارنٹر ہے دنیا میں جو یہ بتائے کہ غاصب صہیونی حکومت ان پر ظلم کرنا بند کر دے گی؟ مثلا 2 سال پیچھے آ جائیے، 2 سال پہلے 2021 میں آپ کو یاد ہے رمضان المبارک کے مہینے میں جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں رمضان کے دنوں میں جب سحر کر رہے تھے لوگ، افطار کر رہے تھے لوگ، غاصب حکومت نے بمباری کی، کیا کسی نے اس پہ حملہ کیا تھا، کیا کسی نے اس کو پتھر مارا تھا؟ نہیں، مظلوم گھروں میں روزہ کھول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، فلاں چیز کر رہے ہیں، فلاں اپنی عبادات میں مصروف ہیں، آ کے بمباری کر دی، قتل عام کیا، کئی دن تک کیا، پورا رمضان مارتا رہا ان کو، دنیا تماشا دیکھتی رہی، دنیا کو یہ خیال نہیں آیا کہ کبھی نہیں پوچھا یہ کیوں مار رہا ہے۔ آج جب انہوں نے اپنا دفاع کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ کیوں کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اچھا، پھر بہت سے دانشور آپ کو مل رہے ہیں پاکستان میں، یہ زیادہ تر پاکستان میں ملتے ہیں، اور ملکوں میں ابھی تک ایسے میں نے نہیں دیکھے، کہیں میرا واسطہ نہیں پڑا، شاید اتفاق ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو پلاننگ کرنی چاہیے تھی، ان کو یوں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ کیا بغیر پلاننگ کے شروع کر دیا، بھائی 12,000 لوگ شہید ہو گئے، یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، 10 لاکھ بے گھر ہو گئے، یہ بڑے بڑے جو ماہر کیا کہنا چاہیے ان کو، ماہر یہ امور سیاسیات اور تعلقات ہیں بین الاقوامی، یہ ادھر گھروں میں بیٹھ کر ٹویٹر پر، فیس بک پر یہ باتیں کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ کنفیوز کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ شکست ہو چکی ہے، زلالت ہو چکی ہے، 2 سال سے یہ پلاننگ ہو رہی تھی بھائیو، یہ پلاننگ اس حملے کی، طوفان الاقصی کی 2 سال سے ہو رہی تھی۔ اسرائیل جب آخری جنگ میں پیچھے ہٹا تھا رمضان المبارک میں، مارکا ہے سیف القدس، اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا. اس وقت بھی اسرائیل ایک ٹارگٹ لے کر آیا تھا کہ حماس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، یہاں پر ختم کرنا ہے یہ غزہ کے اندر. وہ نہیں کر سکا، اس کو پیچھے ہٹنا پڑا وہاں سے. آج پھر اس نے اس جنگ سے ہٹنے کے بعد اسی دن سے انہوں نے نئی پلاننگ شروع کی تھی کہ ان پر ایک بڑا میسو اٹیک کرنا ہے، اتنا بڑا اٹیک کرنا ہے کہ ان کو غزہ سے ہی باہر پھینک دینا اٹھا کے. یہ پلاننگ تھی اسرائیل کی، ان کی پلان تھا یہ غزہ کو خالی کرنا ہے، 22 لاکھ لوگوں کو اٹھا کر کہاں پھینکنا ہے، صحرا سینا میں پھینک دینا ہے، کچھ کو جارڈن بھیج دینا ہے، یہ جگہ خالی چاہیے. کیا کرنا ہے، یہاں پر صہیونی آباد کار لانا ہے، کیونکہ 78% کا علاقہ وہ لے چکا ہے، سارے کا سارا فلسطین، تھوڑا بہت جو 20-22-23% بچا ہے وہ یہی ہے، وہ اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. تو اس کو ہڑپ کرنے کے لیے اس نے یہ 2 سال سے وہ پلان کر رہا تھا. غاصب صہیونی فوج کی ٹیبل پر، موساد کی ٹیبل پر یہ پلان تھا 2 سال سے، اور ادھر 2 سال سے فلسطینی مزاحمت یہ پلان بنا رہی تھی. اور ان کی اس سے بڑی کامیابی کہ انٹیلیجنس فیلئر، فوجی فیلئر، یہ باتیں بہت ٹھیک ہیں، لیکن اس سے بڑی جو کامیابی ہے جو میں آپ کو بتاؤں، اس سے بڑی جنگ میں کامیابی یا یہ جو اسٹریٹجک یا انٹیلیجنس کامیابی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کے منصوبے کی فائل میں کیا ہے، دشمن کے پاس جو فائل ہے اس میں کیا منصوبہ ہے. یہ فائل بند ہے، سیکرٹ فائل ہے، اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا منصوبہ ہے. یہ فلسطینی مزاحمت نے پتہ لگایا ہے، اس بات کا پتہ لگایا کہ 2 سال سے ہمارے لیے کیا سوچا جا رہا ہے. جب یہ پتہ لگ گیا کہ وہ یہ سوچ رہا ہے تو انہوں نے کہا ہم بھی اس کے بارے میں سوچیں گے. انہوں نے بھی سوچنا شروع کیا، انہوں نے بھی ایک منصوبہ بندی شروع کر دی. اور اس کی وہ نشانیاں آپ کو میں بتا دوں چھوٹی چھوٹی. پچھلے سال وہ دسمبر میں، اسی موسم میں دسمبر میں، حماس کی ایک سیکنڈ لیول کی قیادت اسماعیل ہانیہ کے نیچے جو وہ غزہ میں تھی، ٹنل سے خفیہ راستوں سے کسی طرح لبنان پہنچی. انہوں نے آ کے سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی اور ان کی تصویر اس ملاقات کے ایک مہینے بعد وہ نشر کر دی گئی. دنیا ہل گئی، اسرائیل ہل گیا، امریکہ پریشان ہو گیا کہ یہ آدمی وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، غزہ میں یہ لبنان میں ہو کے غائب ہو گیا، یہ کیا ہوا ہے. اب وہ جو ملاقات ہوئی وہ دسمبر میں، وہ ایک ملاقات ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد ہی جہاد اسلامی فلسطین کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کے لیڈر ڈاکٹر فتح شکاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شہید آج کل زیاد النخالہ ہیں، جن کو ابو طارق بھی کہا جاتا ہے. جہاد اسلامی کے کمانڈر زیاد نخالہ اس ملاقات کے 2.5 سے 3 مہینے بعد لبنان آئے، سید حسن نصر اللہ سے ملے، ان کی تصویر بھی سامنے آ گئی. پھر ابھی 4 مہینے پہلے، اس آپریشن سے 4 مہینے پہلے، ایک اور تصویر آئی جس میں حماس کے ٹاپ لیڈر صالح العروری اور ایک دو اور وہ لیڈر تھے، اسامہ حمدان، علی البرکہ، اور اسی طرح جہاد اسلامی کے 2 لیڈر احسان عطایا اور زیاد النخالہ، یہ 5-6 لوگوں نے آ کر پھر سید حسن سے ملاقات کی. 4 مہینے پرانی بات ہے. اور پھر چوتھی بات بتاؤں آپ نے، یہ تو آپ نے بھی اب دیکھ لیا ہوگا، یہ جو 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی ہے طوفان اقصا کے، ایک ہفتے بعد پھر دوبارہ حماس اور جہاد اسلامی کے لیڈر لبنان پہنچے اور سید حسن کے ساتھ جوائنٹ میٹنگ کی. جو آپریشن سے پہلے کی جوائنٹ میٹنگز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ آپریشن ایک کوآرڈینیٹڈ آپریشن تھا، ایک کنیکٹڈ آپریشن تھا اسلامک ریزسٹنس کا، آپس میں ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جوائنٹ جس کو کہنا چاہیے آپریشن تھا، جس کے اندر تمام آپشنس پر غور تھا. یہ جو دانشور اور نام نہاد لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ نہیں کی، انہوں نے سوچا نہیں، تو یہ وہ پلاننگ کے مراحل تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ بھائی کچھ کرنا ہے آگے، یہ کام ہمارے خلاف ہونے جا رہا ہے اور ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ نہ کرتے، مثال کے طور پہ اگر یہ نہ کرتے، یہ ان کی تیاری نہ ہوتی، ان کو وہ انٹیلیجنس نہ ملتی، تو کیا ہوتا، غاصب حکومت ان پر حملہ بھی کرتی، ان کے لوگ اسی طرح قتل ہوتے، شاید زیادہ ہی ہو جاتے، اور دوسرا نقصان ہوتا کہ ان کو نکال دیتی. ابھی کیا ہوا ہے، ابھی ایک نقصان ہے، ابھی عوام تو قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، نقصان ہوا ہے، جانی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے آگے بڑھ گئے ہیں، یہ پیچھے نہیں ہوئے ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ غزہ سے باہر نکل گئے ہیں. یہ غزہ کے گرد میں جو 4 کلومیٹر پہ علاقہ ہے سیدروت ہے، 11 کلومیٹر پہ اشدود ہے، آگے تقریباً 22-23 کلومیٹر پہ اسکلان ہے، اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، انہوں نے ادھر آپریشن کیا ہے. تل ابیب پہ راکٹ مارے ہیں، 7 اکتوبر کو ہوا کیا ہے مثلاً، 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے غزہ سے تل ابیب، 70 سے 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ 75 کلومیٹر پہ انہوں نے میزائل مارے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی سیکیورٹی کو فیل کر دیا، آئرن ڈوم ان کا دنیا کا جدید ترین سیکیورٹی سسٹم ہے، جو طالب علم ہے میں ان کے لیے بتاؤں، اس کی 4 لیئرز ہیں. اگر ایک میزائل جب مقبوضہ فلسطین کی حدود میں آتا ہے تو آئرن ڈوم آٹومیٹک ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کاؤنٹر میزائل مارتا ہے، کاؤنٹر وہ راکٹ مارتا ہے اس کو روکنے کے لیے، آٹو کوئی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے، سینسر ہیں اس میں، سائرن بجنے لگ جاتے ہیں وہاں پر مقبوضہ علاقوں میں، ان سائرن سے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اگر بالفرض 99.9 اسرائیل کے مطابق کہ وہ فیل نہیں ہوتا، اگر بالفرض وہ 0.1% فیل ہو جائے، ٹارگٹ کو اچیو نہ کرے ہوا میں، تو دوسرا ڈائریکٹ نکلتا ہے، دوسرا راکٹ نکلتا ہے. دوسرا بھی فیل ہو جائے تیسرا تیار ہے، تیسرا فیل ہو جائے چوتھا تیار ہے. انہوں نے سیکیورٹی رسک کو مائنس کر دیا ہے بالکل، ان کے پاس کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں بھائی، مار ہی نہیں سکتا کوئی. لیکن اس کے باوجود 5,000 راکٹ فائر ہوتے ہیں. اسرائیلی میڈیا، صہیونی میڈیا تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ 2,200 راکٹ ہمارے نشانوں پہ لگے ہیں، 2,800 ہم نے روکے ہیں. یہ کامیابی ہے، یہ برکت ہے. یہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری باتیں تقریباً جو ہو چکی ہیں. میں اس سے اب آگے چلوں، آپ کو بتاؤں کہ 1,000 جوانوں نے شرکت کی ہے اس آپریشن میں، 1,000 جوانوں نے شرکت کی. تو یہ جواب آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پلاننگ نہیں تھی. آپ ان کو بتائیں یہ 2 سال سے پلاننگ تھی. یہ محمد زیف اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، جہاد اسلامی کے کمانڈر ہیں محمد زیف، وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں. اور محمد زیف کا بھی آپ کو بتا دوں موقع کی مناسبت سے کہ انہوں نے غزہ کے نیچے ٹنلز کا جال بچھایا ہے، یہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہے. غزہ کے نیچے اگر جتنے ٹنلز ہیں، اگر ان ٹنلز کی لمبائی اور چوڑائی کی وسعت کو ایک جگہ میں جمع کروں تو 500 کلومیٹر ہے. ایک جگہ اگر جمع کروں، مکڑی کا جال ہے نیچے، ٹنلز کا مکڑی کا جال ہے. اور یہ 3 قسم کے ٹنلز ہیں. ایک ٹنل ہے جس میں سے ان کے فوجی مجاہدین ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے ہیں. ایک ٹنل ہے جہاں سے ان کی بڑی بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں، بڑے بڑے ٹرک لے کے چلے جاتے ہیں یہ وہاں سے. ایک ٹنل ہے جدھر سے میزائل اسلحہ یہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، یہ اس قسم کی ٹنلز ہیں. ایک اور ہے جہاں سے یہ خوراک پانی وغیرہ یہ جمع کرتے ہیں. مثلاً وہ غزہ میں آپ سن رہے ہیں کہ پانی بند ہے، بجلی بند ہے، فلاں بند ہے، یہ کیسے زندہ رہتے ہیں بےچارے؟ یہ کیا جنگ کے حالات میں بند ہے؟ یہ جنگ سے پہلے بھی ایسے ہی تھا. انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے. انہوں نے کہا پانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نیچے جائیں گے وہ ٹنل سے، کہیں نہ کہیں سے جائیں گے، کوئی نہ کوئی جدوجہد کریں گے، لے آئیں گے، ایک دفعہ گیلن بھر کے لائیں گے، 4 دن پئیں گے، کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سولر لگا لیں گے، ہم کپڑے استری کر کے نہیں پہنیں گے، کوئی بات نہیں. مشینیں نہیں لگائیں گے بڑی بڑی کپڑے دھونے کے لیے، ہاتھوں سے دھوئیں گے، کوئی بات نہیں، نہیں بھی دھلیں گے، جیسے تیسے گزارا. انہوں نے زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کیا ہے، اور یہ 17 سال سے ڈھال رہے ہیں. وہ آج سے نہیں، 2007 سے ان پر محاصرہ ہے، وہ غزہ کے گرد ان کے گرد محاصرہ ہے. ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف ایجپٹ ہے، ایجپٹ نے رفا کراسنگ بند کی ہوئی ہے، تیسری طرف جو ہے سارا ادھر بھی مقبوضہ فلسطین ہے، ادھر بھی مقبوضہ فلسطین ہے. 41 کلومیٹر کی مقبوضہ فلسطین کی پٹی پر 7 اکتوبر سے پہلے 10,000 صہیونی فوجیوں کے ناکے تھے، 10,000 فوجی تعینات تھے، چپے چپے پر صہیونی چوکیاں تھیں. 7 اکتوبر کے بعد سے ان چوکیوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کامیابی ہے. اسی طرح اگر آپ آگے دیکھیں تو یہ محمد زیف صاحب کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا، اس کی ایک اور بہت ساری تفصیل ہے، اس کو میں ابھی آگے بڑھاتا ہوں، ٹائم کیونکہ کم ہے، مولانا صاحب نے بھی گفتگو کرنی ہے. فوجی علاقوں پر کنٹرول ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری صہیونی بستیاں خالی ہو گئی ہیں، اس وقت بھی خالی ہیں، ابھی بھی اگر آپ تحقیق کریں وہاں چلے جائیں. میں وہ معلومات آپ کو بتا رہا ہوں جو ادھر سے بھائیوں سے ملتی ہے. اسی طرح جو مظلومیت کی بات ہے، بالکل ان کی مظلومیت اجاگر ہو گئی ہے، پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ امریکہ کے لیے بہت پریشانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور کام، نارملائزیشن ہو رہی تھی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے جا رہے تھے. اور سب سے بڑا ملک کون سا ہے جو اسلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے؟ سعودی عرب، جہاں پر مقدسات ہیں. ہر مسلمان، جو کوئی مسلمان ہوگا اس کا بات ہوگی کہیں بھی دنیا میں، کہیں گے جناب یہی مرکز ہے مسلمانوں کا، کیونکہ کعبۃ اللہ ہے وہاں پر، روضۃ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح تو وہ ہمارا وہ مرکز بن جاتا ہے. تو یہ مرکز کیا کرنے جا رہا تھا؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہا تھا. اس طوفان اقصی کی برکت سے کیا ہوا ہے؟ اس کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اس کو سائڈ لینی پڑی ہے، اس کو کہنا پڑا ہے کہ ہم نہیں بنا رہے. ابھی پھر واپس شیطانی کام پر وہ آ گیا ہے، امریکہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ بات چیت کرو دوبارہ سے کرو، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ وہ عرب خطوں کے اندر دیکھ رہا ہے. ایک جو برکت کیا ہے، ایک اور بات، کہ وہ عرب عوام اپنے ملکوں میں نکلے ہیں. جس دن ہسپتال پہ 6ٹے دن حملہ ہوا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، رات کو یہاں کے 2:30 بج رہے تھے، ہم اور آپ سو رہے تھے، لیکن عرب دنیا کے لوگ نکلے، عوام نکلے، عوام، حکمران نہیں، اسرائیلی سفارت خانوں کے، جہاں جہاں پر اسرائیلی سفارت خانے تھے، وہ ترکی میں، فلاں جگہ، سب جگہ وہ پہنچ گئے. اور سب عرب عواموں کا ایک مطالبہ تھا، کیا؟ اسرائیلی سفیروں کو نکالو، اسرائیل سے تعلقات بند کرو. یہ عوامی مطالبہ بن گیا. کس کی وجہ سے بنا یہ؟ اس آپریشن کی وجہ سے بنا. یہ اس کی ایک اور برکت ہے. پھر اسی طرح مسئلہ فلسطین دنیا کا نمبر 1 مسئلہ بن گیا آج، जिसको दबाने की कोशिश की जा रही थी, मसलन अब्राहमिक अकॉर्ड। ये बताना भी आपको जरूरी है कि अब्राहम, ये नौजवानों के लिए खास तौर पे आपने अक्सर सुना होगा डील ऑफ द सेंचुरी, अब्राहमिक अकॉर्ड। अब्राहमिक अकॉर्ड क्या है? वो एक फिलॉसफी लाए थे, अच्छा वो सही भी है, इसमें कोई वो गलत बात भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान, मसीही और यहूदी क्या है, ये इब्राहिमी दीन से हैं सारे, ठीक है, ये सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके मुताबिक जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी, उन्होंने कहा कि ये हम आपस में क्या हैं जी, वो कजन हैं, हम एक ही दीन से हैं, हजरत इब्राहिम से ही हमारे एक वो दीन ही वो है, तो हम आपस में क्या हैं, वो कजन हैं, और ये लड़ाई खामखा की है और यूं है फला है, ये उन्होंने लोगों को जहन को कन्फ्यूज करने के लिए दी। चले हम कहते हैं ठीक है भाई, हम लोग वो कज़न हैं, लेकिन मुझे कोई बताए, कोई दुनिया का बाशऊर आदमी बताए, क्या किसी कज़न को अपने वो कज़न के घर पे कब्जा करने का भी हक है कि वो एक कज़न अपने दूसरे कज़न के घर में जाए, उस कज़न को निकाल कर रोड पे बिठा दे और कहे कि आज से मैं इधर रहूँगा, तू रोड पे रहेगा, ये हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता, ये धोखा था, ये फेल हो गया। इस तूफ़ान अक्सा ने इस सारे को मेलियामेट कर दिया है, इनको उठाकर कई साल पीछे फेंक दिया है, जो काम ये 25 साल से 20 साल से कर रहे थे अब इनको 50 साल और चाहिए, ये पीछे चले गए हैं। ये अमेरिका की शिकस्त हुई है, इसराइल से ज़्यादा ये अमेरिका की शिकस्त हुई है, क्योंकि वो इसका सरपरस्त है। इसी तरह अभी जो लेटेस्ट जो बात है, ज़मीनी हमले की बात है, आप लोग सुन रहे होंगे कि वो ज़मीनी हमला है और ये मसला है वो मसला है। मौलाना साहब ने भी फरमाया कि मुजाहिदीन ने कहा कि आ जाओ मैदान में, हम ये सारी बातें आपने सुनी है। मैं आपको बताऊँ, 27 अक्टूबर से इन्होंने कोशिश की है ज़मीनी हमला करने की, ये 27 अक्टूबर से 12 दिन आप लगा लें, 8-9 नवंबर तक ये गजा में दाखिल नहीं हो सके थे, बहुत कोशिश की इन्होंने, नहीं हो सकते। 500 टैंक लेकर आई है, 500 टैंक, 1000 टैंक्स हैं इसराइल के पास टोटल, 1000 टैंक्स, जिसमें से 500 कहाँ ले आए, गजा पे हमला करने के लिए। आप सोचिए इनकी शिकस्त का मयार देखिए, इनकी जिल्लत का लेवल देखिए कि कहाँ पहुँच गए थे। एक 22 लाख की आबादी, जिसके 15 लाख लोग बेघर हो चुके हैं पहले ही बमबारी में, ठीक है, जिसके 15,000 लोग आपने कत्ल कर दिए हैं, जिसके 15-20 हज़ार लोग ही मेरा ख्याल है कि वो ये मलबे तले पड़े हुए होंगे अभी, जो अभी बाहर निकलेंगे, उस कौम को आप ख़त्म करने के लिए 500 टैंक लेकर आए थे। 12-13 दिन तक कोशिश करते रहे, ये अंदर नहीं घुस सके, जंग 11 किलोमीटर बाहर होती रही, लेकिन 10 नवंबर को ये गजा में दाखिल हुए हैं। अभी भी गजा के अंदर सहूनी फौजें अंदर हैं, शुमाली गजा के अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म की लड़ाई इस वक्त चल रही है, ना सिर्फ शुमाली गजा में बल्कि जनूबी लुबनान के महाज पे चल रही है, दोनों तरफ एक जैसी लड़ाई है। अच्छा, अब क्या हुआ है, ये अंदर आ गए हैं, इन्होंने कोशिश की है कि आकर क्या करें, इनको ख़त्म करें, इनको वो इनके ऊपर ऑपरेशन करें, लेकिन मुज़ाहमत ने इनको इतना बड़ा रिस्पॉन्स दिया है, 11 और 12 नवंबर की दरमियानी रात सुबह फजर तक इनके 30 फौजी कत्ल कर दिए गए, 160 से ज़्यादा ज़ख्मी कर दिए गए, और अभी 72 घंटों की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक, यानी 11 नवंबर की रात से अभी 14 नवंबर की अब रात शुरू होने जा रही है, 72 घंटे या कुछ ऊपर कर लें, अब तक की जो आपको मैं अपडेट बता रहा हूँ वो क्या है कि एक तकरीबन 27 टैंकों को फलस्तीनी मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया है, और तकरीबन इसी तरह 45 से ज़्यादा फौजी गाड़ियों को उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है, ठीक है, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। ये काम आज हो रहा है, ये अभी पिछले 3 दिन में हुआ है, ये पिछले 7 अक्टूबर की बात है, अब नहीं कर रहा मैं, अगर 7 अक्टूबर से अब तक का आपको बताऊं, 170 टैंक तबाह कर दिए गए हैं, मुकम्मल या पार्शल 170 की तादाद है, जिसमें कई ऐसे हैं जो मुकम्मल तबाह हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो पार्शली उनको नुकसान हुआ है। खुद इसराइली फौज के जो मीडिया जराए हैं उन्होंने कल ये एतराफ़ किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक हमारे 86 टैंक तबाह हुए हैं, 170 तो हम बता रहे हैं यहाँ से, ये फलस्तीनी ज़राए बता रहे हैं, सहूनी मीडिया ने कहा है कि 86 टैंक हमने तस्लीम कर लिए, तबाह हो गए, यानी आधे तस्लीम किए हैं, फिर भी 50%, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने खुद ये तस्लीम कर लिया है। फिर 450 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी मारा जा चुका है इधर, 7 अक्टूबर से अब तक फौजी मारा जा चुका है, इसी तरह 400 से ऊपर लोग, जिस तरह 245 बताया मौलाना साहब ने, 400 से ज़्यादा, 1000 लोग थे तकरीबन जिसमें सिविलियन थे, उनको खामोशी से थोड़ा थोड़ा छोड़ा गया है, उनको निकाल दिया गया है, 450 वो लोग हैं जो फौजी हैं, एक उसके अंदर मेजर जनरल है जो कोर कमांडर था इलाके का, उसको पकड़ा हुआ है इस वक्त, एक ब्रिगेडियर हैं, कर्नल मेजर लेवल के लोग हैं, ये पकड़ के रखे हैं उन्होंने, ठीक है, ये वहाँ पर मौजूद हैं अभी, ये एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है जिसको अभी तक इसराइल एक भी छुड़वा नहीं सका। तो ये जो ज़मीनी जंग है पहले नहीं हो रही थी लेकिन अब ये हो रही है, और वहाँ पर बहुत घमासान की लड़ाई है। दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका का किरदार है, ये बहुत ज़रूरी बात है। अमेरिका जो है वो पहले दिन से इस जंग का पार्टनर है, बल्कि इस जंग का मेन प्लेयर ही वही है कि देखें 14 अरब डॉलर का उसने असला लाकर इसराइल को पहले दिन दिया, उसके बाद उसने मुसलसल उसके साथ वो खड़ा हुआ है। डिप्लोमेटिक महाज पे कौन लड़ रहा है इसराइल के लिए? अमेरिका लड़ रहा है। जंगी महाज पे कौन है? अमेरिका है। इस वक्त जो असल दुश्मन है वो अमेरिका है, वो अमेरिका जंग लड़ रहा है। तो ये एक जो बात सामने आ रही है। और फिर आपको बताऊं कि दूसरी जंग अदीम के बाद, 1945 के बाद, जो लोग जंग अदीम से जिन्होंने पढ़ा है जिस बारे में, दूसरी जंग अदीम के बाद पहली मरतबा मेडिटेरियन सी के अंदर 11 मुल्कों के 50 बहरी जंगी जहाज पहुंचे हुए हैं इस वक्त, जिसमें से 8 सिर्फ अमेरिका के हैं, सिर्फ 8 अमेरिका के हैं। अमेरिका इस वक्त दाव पर लग गया है। अभी अमेरिका और इसराइल के बिटवीन ये बहस चल रही है कि अमेरिका के सेनेटर्स कहते हैं वहां पर पेंटागन में बैठकर, ये अंदर एक तकसीम शुरू हो गई है अमेरिकी सियासत में। अमेरिकी सियासत क्या कह रही है? बाइडन एक काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नीचे जो पेंटागन में बैठे हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसराइल हमें मरवा रहा है, हम इसराइल के चक्कर में अपना खसारा कर रहे हैं। ये वहां डिबेट है। इधर क्या हो रहा है? इधर अमेरिका कह रहा है कि ये इसराइल की जारियत, इसराइल के मामलात, ये जो ये गजा पे बमबारी कर रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है, इसकी गलत पॉलिसियां क्या कर रही हैं, ये हमें फंसवा रही हैं, ये बातें हो रही हैं। उधर इसराइली क्या कह रहे हैं? इसराइली कह रहे हैं कि ये अमेरिका जो सारा वो जंगी माहौल इसने बना दिया है, इसकी वजह से हम फंस गए हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। अब दोनों की आपस में चपखलिश है। अमेरिका ने अपोजिशन से मिलना शुरू कर दिया, वहां पर अपोजिशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया। नेतन्याहू जैसा कह रहे थे, बिल्कुल इसी वजह से कि अपोजिशन के साथ अब अमेरिका आ गया है, वो नेतन्याहू को लिफ्ट नहीं करवा रहा उस तरह से जैसे पहले करवा रहा था, क्योंकि वो देख चुका है कि ये सारे का सारा मामला हाथ से निकलता जा रहा है। फिर यमन से आपने सुना होगा, वो यमनी फौज के तर्जुमान ने आकर कहा कि हमने वो इलात शहर को मारा। ये इलात शहर क्या है? इलात एक बंदरगाह है, यहाँ पर तेल की रसद होती है, तेल की सप्लाई है, यहाँ पर अहम तरीन मकाम है ये उनके लिए, और ये शहर टूरिज्म का एक मरकज है, जहाँ पर यमन के भाइयों ने क्या किया है, इनके ऊपर मिसाइल मारे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। आपको पता है यमन से यहाँ तक का फासला कितना है? 2100 किलोमीटर, यानी कराची से पिशावर भी क्रॉस कर जाए, ठीक है ना, इतनी दूर रेंज का उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारा है। दुनिया हैरान है, क्या ये मिसाइल यमन से फायर हुआ है, क्या ये मिसाइल किसी और जगह से फायर हुआ है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि समंदर में किसी छोटी कश्ती ने आके वहां से लॉन्च कर दिया हो किसी करीबी मकाम से, जो हमारी वो नजरों में आए बगैर चला गया। तो ये इस वक्त बड़े सवालात हैं जो इस्लामी मुदाहमत के। फिर इसी तरह जनूबी लुबनान की बात है, ये बहुत अहम सवाल है कि आपके सामने ये सवाल आ रहा होगा कि हिजबुल्ला क्या कर रही है। ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं, और खासतौर पर एक लॉबी है इस पर मुनाफिकाना अंदाज में वो ये सवाल उठा रही है। आज मैं एक यूनिवर्सिटी में था सुबह, वहाँ पर भी एक प्रोफेसर साहब ऐसी बात कर रहे थे, तो फिर मैंने उनके सामने भी यही आराइज पेश की कि देखिए पाकिस्तानी मीडिया ने क्या किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने बस भाई 5 मिनट और दें ताकि मैं ख़त्म कर दूँ, अब बात है मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं اللهم صل على محمد وعلى محمد। आप लोग तो नहीं थक तो नहीं गए? मेजबान का हुक्म है, मैं क्या करूं, हम भी اللهم صل على محمد। वो कह रहे हैं कि हसन नसरुल्ला साहब क्या कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तानी मीडिया ने क्या किया है, पाकिस्तानी मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की गैर जरूरी तौर पर जानबूझकर, ये इसराइली मफाद में था। उन्होंने कहा कि हसन नसरुल्ला साहब ने जब अनाउंस किया कि वो जुम्मे को खिताब फरमाएंगे, तो यहाँ पाकिस्तान में एक मूव चला दी गई और कुछ और जगहों पे भी उन्होंने कहा कि अब शायद कोई बड़ी जंग का ऐलान कर देंगे। अच्छा, शायद भी नहीं लगाया उन्होंने, उन्होंने कहा कि हसन नसरुल्ला जुम्मे को आ रहे हैं और जंग कर देंगे और तबाही कर देंगे, ये कर देंगे, इसराइल ख़त्म और ये वो तबाही, ऐसी बातें शुरू हो गई। हमारे जो मोमिनीन हैं आप जो माशाल्लाह, वो भी इसी लाइन पर लग गए। उन्होंने भी कहा यार बस अब तो इसराइल की खैर नहीं है और ये वो फलां, क्योंकि आप इधर से सुन रहे थे सारी बातें। लेकिन भाई ऐसा नहीं था, ना कभी हसन नसरुल्ला साहब ने ऐसा कहा था, ना उनके किसी नायब ने, कोई किसी ने ऐसा नहीं कहा था। ये स्ट्रेटजिस्ट, ये एक स्ट्रेटजिक लेवल का खिताब था जो जंग के कोई 27-28 दिन के बाद हो रहा था। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर थीं, और इसके अंदर से बहुत से नुकात मिले। पहला नुकता क्या मिला? उन्होंने बता दिया कि ये जंग अमेरिका लड़ रहा है, हमें अमेरिका को रोकना है, हमें सबसे पहले फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करनी है, تو ہم نے جو ہائپ کریٹ کی خود سے, ہم نے کہا کہ حسن نصر بھائی ہم کوئی ترجمان ہیں اس کے یہاں پر, یا ہمارے کان میں آ کے کہا تھا انہوں نے کہ بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو ہم نے یہاں پر ایک ہائپ کریٹ کی. ہائپ کریٹ کرنے کے بعد جب وہ خطاب کر کے چلے گئے, وہ تو اسٹریٹجک خطاب تھا, وہ تو پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے نا وہ سمجھ آنا تھا, کم رکھو یار آواز تھوڑی, وہ تو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آنی تھی بات. تو یہ سارے شور مچانے لگ گئے کہ نہیں جی یہ تو انہوں نے حملہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا, خطاب کر کے باتیں کر کے چلے گئے. اب انہوں نے کیا کیا, پروپیگنڈا شروع کر دیا. کیوں؟ تاکہ ان کے اوپر ایک پریشر آئے. اچھا حماس جو راکٹ چلا رہی ہے, میزائل چلا رہی ہے, وہ کیسے پہنچتے ہیں اس کے پاس, کبھی کسی نے سوچا ہے؟ حزب اللہ جو جنگ کر رہی ہے وہ کس کے لیے کر رہی ہے؟ مثلا 8 اکتوبر کو حزب اللہ جنگ میں پہلے سے اتر گئی, کسی کے کہے بغیر, کوئی حماس نے اپیل نہیں کی, فلسطینیوں نے اپیل نہیں کی, پہلے سے پلان تھا کہ آپ یہ کریں گے ہم یہ کر دیں گے. انہوں نے ادھر کام کیا, انہوں نے اگلے دن یہاں شروع ہو گئے. انہوں ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو پتا ہے بھائی ہم نے کیا کرنا, انہوں نے شروع کر دیا. 8 اکتوبر سے اب تک یہ 75 سے زیادہ جوان اپنے شہید کرا چکے ہیں, قیمتی ترین جوان. ہمارے 100 بھی کھڑے کر دے تو پھر بھی ان کے ایک کے برابر نہ جائے. یعنی اتنے قیمتی جوان ہیں کہ جن پر سالوں ان پر تربیت ہوئی ہے, جنگی ماز کے لیے تیار کیا گیا ہے, ان کی جانیں قربان ہو رہی ہیں. وہ کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ یہ فلسطین کے لیے ہو رہی ہیں, القدس کے لیے ہو رہی ہیں, مسلم امہ کے لیے ہو رہی ہیں. وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. انہوں نے 19 سے زیادہ مقامات کو, صہیونی مقامات کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا. ابھی پچھلے 3 دن میں یہ جو 72 گھنٹے میں ادھر آپریشن میں نے بتایا, یہ 72 گھنٹے میں ایک آپریشن ادھر بھی ہو رہا ہے. یہ جو 1405 بتائیں, اس سے زیادہ زخمی ہیں. جو مولانا صاحب نے بتایا آپ کو 1405, اس سے کئی گنا زیادہ ہیں, جو کئی ہسپتالوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں, جن کا وہاں علاج ہو رہا ہے. ہیلیکاپٹروں سے اٹھا اٹھا کے ان کو بھاگا جا رہا ہے وہاں سے. ایک گھمسان کی جنگ ہے, لڑائی ہے, خطرناک قسم کی لڑائی ہے. کون لڑ رہا ہے؟ حزب اللہ لڑ رہی ہے. عراق میں کون لڑ رہا ہے؟ حشد شعبی لڑ رہی ہے. کس سے لڑ رہی ہے؟ امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے. 45 ٹھکانے اب تک نشانہ بنا چکی ہے 8 اکتوبر سے اب تک. 45 کسی اور نے نشانہ بنایا ہے؟ افغانستان میں کسی نے نشانہ بنایا؟ وہاں پہ بڑی اسلامی حکومت نہیں بنا سکا کوئی, یہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, شام کے اندر ان کی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. پھر شام پہ انہوں نے بمباری بھی کی. یہ سارے کام ہو رہے ہیں, یہ بالآخر کون کر رہا ہے؟ یہ اسلامی مزاحمت کر رہی ہے. لہٰذا اس کا جواب یہ ہے کہ جو ان کو کام کرنا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہاں جو لوگ اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ سارے اصل مسئلے سے آپ کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ فلسطین ہے. وہ فلسطین ہے, اس کی طرف دیکھنا ہے, اس کی حمایت کے لیے اٹھنا ہے, یہ کرنا ہے. بس میں ختم کر دی بات. ایک آخری آپ کے سامنے جلدی سے بیان کر کے اسرائیل کے نقصانات آپ کو بتا دوں. پہلا نقصان جو معاشی ہے, $40 ارب سے زیادہ اس کو جنگی نقصان ہو چکا ہے اب تک. جو اس کی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں, جو اس کو راکٹ کو روکنے کے لیے راکٹ چلانے پڑتے ہیں, جو اس کو مشینری تباہ ہو رہی ہے, اسلحہ تباہ ہو رہی ہے, اس کا جنگی نقصان ہے. مالی وہ جو جانی نقصان ہے وہ اس سے زیادہ ہے. آگے چلیے, $30 ارب سے زیادہ سرمایہ پچھلے 2 ہفتے میں اسٹاک سے نکال لیا گیا ہے. آج جو بینک ہے ان کا, جو بینکوں کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے BRA, جو اسرائیل کی بینک ریگولیٹر اتھارٹی, اس نے کہا ہے کہ بھائی بینکوں سے احتیاط سے کام کرو, خسارے میں جا رہے ہیں, مصیبت آ رہی ہے. 600 ملین یومیہ خرچہ ہے, وہ کیسے پورا کریں گے؟ یہ بینکوں نے آج ایڈوائزری آج جاری کی ہے, یعنی آج 38 ڈیز ہو گئے ہیں, آج انہوں نے ایڈوائزری جاری کی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ان کی اس قاتل گیس فیلڈ ہے, گیس فیلڈ پچھلے 1.5 ہفتے سے بند ہو گئی ہے. گیس فیلڈ تعطل کا شکار ہے, لیکن بدقسمتی کیا ہے, آپ کے مسلمان ممالک کے حکمران ان کو گیس مسلسل سپلائی کر رہے ہیں, تیل مسلسل سپلائی جاری ہے. آگے دیکھیے, 30,000 سے زیادہ لوگ ان 36 دنوں میں بے روزگار ہو گئے ہیں, اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, دفتر بند ہیں, پریشان ہیں, نوکریوں سے فارغ ہو گئے ہیں, بے روزگاری آ گئی ہے. یہ ان کے ساتھ ہے, صہیونیوں کے ساتھ. 1,000,000 صہیونی آبادکار غاصب حکومت کا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. ایئرپورٹ پر رش لگا ہوا ہے مسلسل, جہاز نہیں ہے. انٹرنیشنل کمپنیوں سے اسرائیلی حکومت کرائے پر شپس اور ہوائی جہاز لے رہی ہے, کیوں؟ ان کو ٹرانسپورٹ کرے. کوئی ایک ٹائم پہ کوئی فلائٹ نہیں اڑ رہی ہے وہاں پر, وہ پریشان ہو گئے ہیں, وہ مصیبت میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی طرح عوام میں جو ہے وہ عدم تحفظ ہے. 500,000 ایسے صہیونی آبادکار ہیں جن کو ایتھوپیا اور سوڈان سے لائے تھے, اب ان کی نیشنلٹی بھی نہیں ہے. باقیوں کی تو چلیں ڈول نیشنلٹی ہے, جو یورپ سے آئے تھے. یہ جو کالے افریقی جو آئے تھے یہاں سے, کالے صہیونی, ان بیچاروں کے پاس تو وہاں پر جو ہے نا واپسی جانے کا بھی راستہ نہیں. اب یہ سر درد ہیں, ان کو خیموں میں بٹھایا ہوا ہے. اگر ادھر خیمے لگے ہوئے ہیں, وہ غزہ کے خیمے اگر کسی کو نظر آ رہے ہیں تو اس کو یہ خیمے بھی دکھانے چاہیے کہ صحرا کے اندر وہاں پہ بھی خیمے لگے ہوئے ہیں, یہ خیموں میں رہنے پہ مجبور ہیں. اسی طرح سیاسی تقسیم ہے, معاشرتی تقسیم ہے, صنعتی ترقی رک گئی ہے اس وقت ان کی, وہ بالکل کولیپس کر گیا پورے کا پورا صہیونی سسٹم. سیاحت کا شعبہ, میں نے کہا ان کا مرکز تھا ایلات, مسلسل میزائل آ رہے ہیں. آج بھی جو ہمارے وہ یمنی بھائی ہیں, آج بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ آج بھی ایک میزائل انہوں نے مارا اسی شہر پر, اور اس کو روکتا کون ہے درمیان میں؟ سعودی عرب انٹرسیپٹ کرتا ہے. وہاں پہ امریکی ڈیفینس سسٹم لگایا گیا نیا, تاکہ یمن سے اڑنے والے میزائلوں کو کون روکے گا؟ سعودی عرب کی حدود میں روکا جائے گا, مار کے گرا دیا جائے گا. یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جلدی سے اہم بات ہے, موساد جو خفیہ ایجنسی ہے, ان کے 40 سے زیادہ لوگوں کو اس لیے اس شبہ میں گرفتار کیا ہے فوج نے, ان پر یہ شبہ ہے کہ 7 اکتوبر کے دن یہ حماس کی کسی نہ کسی طرح یا حزب اللہ کی مدد کر رہے تھے. یہ جاسوس ہیں, یہ موساد کے جاسوس نہیں ہے, بلکہ یہ موساد میں رہتے ہوئے یہ اسلامی مزاحمت کے جاسوس ہیں. یہ پکڑے گئے ہیں 40 بندے آن ریکارڈ, اب یہ ان کے پاس ہیں, ان سے تفتیش ہو رہی ہے, بھائی تم کس کے لیے کام کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. غیر یقینی کی صورت حال ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے فوجیوں نے جنگ میں جانے سے منع کر دیا ہے, ابھی جو لڑ رہے ہیں وہی لڑ رہے ہیں, ان کو پیچھے آنے کا موقع نہیں مل رہا, پیچھے یہ آگے جانے کو تیار نہیں ہو, کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں لڑ سکتے, ہمیں تو معاف رکھی ہے. ایک عجیب سی صورت حال ہے نا, فوج کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے, جو لڑ رہے ہیں ان کا بھی حال وہاں پہ وہ بہت خراب ہو گیا ہے, وہ پریشان ہے. یہ ساری کامیابیاں ہو رہی ہیں,